جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وأمرا متبعا ودنيا مكثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك خاصة نفسك. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. ادب سکھایا گیا، اس لیے کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی معذور ہو اور اگر کوئی الگ بیٹھا ہو اس کے بارے میں یہی اس کے اندر اچھا گمان رکھے آدمی کہ معذوری کے ختم اس وجہ سے ایسا کیا. بات حال یہ ادب نہیں ہے. دوسری بات یہ گزارش کرنی ہے کہ آج میں مغرب کے بعد حاضر ہوں، کچھ دین کی بات سنانی ہے تو کچھ ہماری طرح سے پیش آئے یہ بھی بتا دینا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ دیر ہو گئی، جمعہ اور جمعے کی نماز دیر ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف بتایا کہ میرے کپڑے ایک ہی کرتا تھا، اس کو دھونا تھا، اس وجہ سے کچھ نہ کچھ دیر ہوئی، اس وجہ سے میری حاضری میں داخل ہوئی. تو یہ بتا کہ اس کا مطلب اس سے پتا چلا کہ اپنا عذر بتا دینا چاہیے تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو. ہمیں بھی وہ ایک دو جگہ موٹر خراب ہو گئی اور ایک دو جگہ ناکے ہوئے اور پھر وہ ایک دو جگہ ٹریفک جام تھا، یہ تین چار ہماری پیش آ گئے، اس وجہ سے مغرب میں وقت پر نہ پڑ سکے. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: والذین جاءوا بالبینات فزادهم ایمانا. جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، نام تاکیب بانوں نے تاکیب فقیلہ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مخلوق کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام تاکیب بانوں نے تاکیب فقیلہ کہا جاتا ہے. اس کا ترجمہ علماء فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور، یعنی جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، ہماری خاطر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، تو لنا کی اللہ سبلانا ضرور بے ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی. سبل دیکھیے، سبل جمع ہے سبیل، ایک راستہ نہیں دکھائیں گے، بہت سارے راستے دکھائیں گے. کم سے کم دین کا تو اطلاق ہو ہی گیا کہ اللہ تک پہنچنے کے، اس کے اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، یہ تو سب باتیں ہو گیا اسی آیت میں. تو لنا دیا نام سبل انا، ہم ان کو اپنے تک پہنچنے والے راستوں کی ہدایت دیں. تو بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پیدا ہی کیے کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالی نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، وہ مشقت میں رہتا ہے. کچھ دین کے لیے اٹھا رہے ہیں مشقتیں، کچھ دنیا کے لیے اٹھا رہے ہیں. بہرحال مشقت ایک بچے کو بھی کرنی پڑتی ہے، اگر وہ گھٹنوں پر نہ چلے تو وہ پیدل چل کے نہ پیدل چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. پہلے وہ گھٹنوں پر چلتا ہے، گرتا ہے، روتا ہے، چوٹ لگتی ہے. اس مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو چلنا سکھا دیتے ہیں، چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں. پھر چلنے کی توفیق ہوتی ہے، پھر دوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر اپنے ماں باپ کی مدد کرتا ہے، تو بہرحال مجاہدہ ایک بچے کو بھی کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ اگر وہ یہ مجاہدہ نہ کرے تو اس کی ترقی نہیں ہوگی، ترقی نہیں ہوگی. یہ مجاہدہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دیا ہی مجاہدے کے لیے، پیدا ہی مجاہدے کے لیے دیا. لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق کے کلمہ تحقیق کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے. تو بس یہ مجاہدہ ہے کیا، اس کی تشریح بقول علامہ روشن کشمیری رحمت اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے بہت بڑے اکابر میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی سب سے بڑی تفسیر مرتبے کے اعتبار سے وہ تفسیر روح مانی. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود اب سید محمود بغدادی مفتی بغداد، جو اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ کنتو بادو کی بہو محمد، میں چراغ کے پیسے بھی نہیں تھے، میں تو یہ مجاہدہ تھا. دیکھیں مجاہدہ ہے، چراغ کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے تو میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کیا کرتا تھا. اس وقت یہ موٹر کاریں نہیں تھیں، فیکٹریاں نہیں تھیں، تو دھواں وغیرہ نہیں تھا، مسئلہ صاف رہتا تھا. اس وقت اس زمانے میں چاند کی روشنی ایسی ہوتی تھی کہ مطالعہ کیا جا سکتا تھا رات کو. یہ تو ثابت ہو گیا علامہ عروسی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے. اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے، اس وقت یہ دھواں وغیرہ نہیں، گاڑیوں کا دھواں، فیکٹریوں کا دھواں، یہ سب اوپر جا رہا ہے، جمع ہوتا ہے، اس سے آلودگی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے چاند کی وہ روشنی نہیں ہے. اس لیے آپ گاؤں دیہات میں کسی دور دراز علاقے میں جا کر دیکھیں، وہاں چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، شہروں میں کم ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں، اس کی چار تفسیریں اس آیت کی انہوں نے فرمائی، والذین جاہدوا فینا کی چار تفسیریں، کہ یہ مجاہدہ ہے کیا، کون کون لوگ اس مجاہدے میں داخل ہیں. تو فرمایا الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامر اللہ عز وجل، اس میں وہ داخل ہیں جو مجاہدہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. دیکھیں بھائی، مجاہدے کے بعد ہر چیز میں نکھار آتا ہے، ہر چیز میں. یہ جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑا بھی مجاہدے سے گزرا ہے. سب سے پہلے اس کو واشنگ مشین میں آپ ڈالتے ہیں یا دھوبی کو دیتے ہیں، وہ اس کو خوب اچھی طرح نچوڑتا ہے. آپ کے ساتھ کچھ کریں، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. واشنگ مشین میں اس کو ڈالتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے. وہ اس کو پٹھنیاں دینی پڑتی ہیں، اگر یہ کپڑا پہن ہمیں اس مجاہدے سے مت گزارو تو کیا ہوگا، یہ پہننے کے قابل بھی نہیں سمجھا جائے گا. اس کے بعد اس کو ایک اور مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے، وہ ہے دھوپ میں. سب دھوپ کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے سوکھنے کے لیے، خشک ہونے کے لیے. یہ ایک اور مجاہدہ ہے. آپ پشاور کی گرمی، آپ کھڑے ہوں ایک گھنٹے، آپ یہ تو کپڑا سارا دن لٹکا رہتا ہے رسی پر، یہ مجاہدہ ہے اختیار کرتا ہے، مجاہدہ ہے اس کپڑے کا مجاہدہ ہے. اور اس کے بعد ایک اور مجاہدہ، وہ ہے گرم گرم استری، جو ہماری کھال پہ پھیری جائے تو ہماری کھال وجود ہی نہ رہے، تو وہ اس پر پھیری جاتی ہے کپڑے پر. پھر اس کو پہنا جاتا ہے تو دوست کہتے ہیں، بھائی ماشاء اللہ آپ کا کپڑا بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. اور اگر کوئی بغیر استری کے پہن لے تو اس سے کہا جاتا ہے، بھائی کیا ہوا، استری کیوں نہیں کی تم. تو مجاہدہ ایک بےجان چیز کی میں مثال دے رہا ہوں، یہ کپڑا بےجان چیز ہے، یہ مجاہدہ کرتا ہے، مجاہدے سے گزرتا ہے تو یہ اس میں نکھار آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. انسان مجاہدہ کرے گا اور اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کے راستے میں کرے گا، تو اس کی ترقی نہیں ہوگی، اس کے اندر حسن نہیں آئے گا، اس کے اندر نکھار نہیں آئے گا. تو اللہ دین اختار المشقت کے انتخابی عوام اللہ عز و جل، پہلی تفصیل یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے. ایک آدمی دیندار بنا، داڑھی رکھی، اس نے حلیا اچھا بنا لیا، اپنا انبیاء والا، صلحاء والا، صحابہ والا حلیا اپنا دائم بنا لیا، اور اللہ کے احکامات پہ چلنا شروع ہوا، تو لوگ اس کا کوئی خاص استقبال نہیں کرتے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تعریف کرتے ہیں دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں خاندان کے لوگ دوست آزاد وہ کہتے ہیں تم تو ملا ہو گئے تمہیں ہو کیا گیا تم دقی انوسی ہو گئے اور یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی داڑھی تو بڑھاپے میں رکھی جاتی ہے پشاور کا مجھے پتہ ہی لیکن کراچی میں لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا ہو گیا بنا لیا تم کسی ملا کے پاس جانے لگے ہنسنے والوں کیا ہے
دیکھنے
والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت نہیں غصہ نہ بنا دے تو یہ مجاہدہ ہوتا ہے جو اس سے گزرنا پڑتا ہے جب آدمی دیندار نیا نیا دیندار ہوتا ہے جو اہل محبت ہیں پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں جو اللہ کی محبت کے قابل لوگ ہوتے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ ان کو مٹی میں ملاتے ہیں کیا مطلب ہے ان کی کوئی عزت نہیں کرتا بلکہ ان کو کہا جاتا ہے تم بلا ہو گئے تم دقی انوسی ہو تم پاگل ہو گئے ہو تمہیں رشتہ کیسے ملے گا تمہاری شادی کیسے ہوگی تمہیں جاب کیسے ملے گی نوکری کیسے ملے گی یہ کہا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے جو اہل محبت ہیں پہلے مٹی میں ملائے جاتے ہیں بالائے سما ایک روز وہ پھر پتی کے اٹھائے جاتے ہیں یعنی بالا آسمانوں کے اوپر ایک دن فیصلہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے مجاہدے کے بعد کہ اب اس کو کوئی اعزاز دینا ہے تو ان کو پتی سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر اللہ کو مرتبہ دیتے ہیں اور پھر وہی لوگ جنہوں نے تانے دیے تھے وہ آ کے دعائیں کراتے ہیں نہیں بھائی تمہیں سیکھ لے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اللہ یہ اعزاز دیتے ہیں استقامت کا ان لذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ خالی ربنا اللہ کہنا کافی نہیں ہے استقامت کی بھی شرط ہے ثم استقاموا استقامت اس طرح ڈٹے رہے ڈٹے رہے تو الذین اختاروا المشقۃ فی انتثار اوامر اللہ عز وجل اللہ کے احکامات کو پر چلنے میں ان کو مشقت آتی ہے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں ہدایت ایک نہیں کئی راستے کھولتے ہیں لگا دیا اللہ ان کو بلانا اور دوسری تفسیر الذین اختاروا المشقۃ فی طاعۃ اللہ عز و جل کہ جو مشقت اختیار کرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت کرنے میں سردیوں کے ایام ہیں فجر کا وقت ہے اٹھنا کتنا مشکل ہے اے پیاری نیند تم کیا چیز ہے تیرے آگے سلطنت نہ چاہیے کسی شاعر نے کہا اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے تیرے آگے سلطنت نہ چاہیے مولانا روم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں فرماتے ہیں شب سے زندہ بے خبر زندانی اور شب سے دولت بے خبر سلطانی کہ یہ رات کی نیند ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی قیدی سو رہا ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں قید میں ہوں اگر پتہ چل رہا ہو تو وہ سو رہا ہے وہ ابھی نیند میں تھوڑی ہے وہ جاگ رہا ہے تو یہ رات کی نیند ایسی ہے کہ قیدی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں قیدی ہوں اور شب سے دولت بے خبر سلطانیہ اور جو سلطان ہیں بادشاہ وقت ہیں حاکم ہیں ان کو بھی جب وہ سو جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اتنے بڑے ملک کا حاکم ہوں میں حکومت والا ہوں یا میں وزیر ہوں ان کو نہیں پتا ہوتا اگر پتا ہوتا ہے تو وہ سو نہیں رہے یہ کوئی تکلیف نہیں کرے گا تو یہ نیند ایسی چیز ہے تو اب بستر کو چھوڑنا رات کے وقت اور شدید سردی میں یہ اللہ کی اطاعت میں مشقت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کیا بات مسنون طریقے کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے تو اپنے چہرے مبارک پر دونوں ہاتھ ایسے سے پھیلتے تھے آپ یہ کر کے دیکھیے آپ کی نیند سب چلی جائے گی نیند کو دفع کرنے میں یہ عمل انتہائی مفید ہے اور دعائیں پڑھنی چاہیے اور بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب یہ آیتیں آخر تک پڑھتے تھے وتوفنا مع الأبرار یہ آیتیں پڑھتے تھے طویل آیتیں اور علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات کو نیند کے دفع کرنے میں بہت تاثیر آتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیداری کے وقت جب بیدار ہوتے تھے نیند سے تو یہ آیات پڑھتے ہیں. بہرحال بستر کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے اور سردی کے موسم میں تو اگر کوئی آدمی بستر چھوڑ دے اور فجر کی تیاری کرے یا تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ان کے مرید نے کہ حضرت میں بیدار ہو جاتا ہوں فجر کے وقت لیکن بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی. اب یہی اللہ والوں کا کام ہے. ہم نے یہ سمجھا ہے اور آدمی ہونے میں دعا نہ لو اللہ کا نیک بندہ ہے کوئی تعلیم دے لو دکان نہیں چل رہی کاروبار نہیں چل رہا تو دعا نہ لو بس یہ کام سمجھا رہا تھا. یہ کام تھوڑی ہے یہ کام نہیں احمد کا یہ کام نہیں ہے. احمد کا کام اصل کام یہ ہے کہ ہم ان سے فائدہ ہوتا ہے اس تین معاملات اللہ تک پہنچنے کے لیے ان سے فائدہ ہوتا ہے. تو حضرت کو کسی نے لکھا کہ حضرت میں اٹھ تو جاتا ہوں اس کا چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی اب آپ طریقہ بتائیے کہ میں اس گناہ سے کیسے بچوں میری تو نماز بھی کر جاتی ہے. حضرت نے فرمایا سانس روکی
اللہ
بس یہ طریقے بتا دیتے ہیں اللہ والے چھوٹے چھوٹے جن کو ہم شاید کچھ اہمیت نہ دیں لیکن انہیں سے اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی اللہ والا ہو جاتا ہے. ایک آدمی مسلسل نماز چھوڑ رہا ہو جو جماعت سے پڑھنا واجب ہے بھائی اگر قضا بھی نہیں کر رہا تو اس نے جماعت تو چھوڑ دی تو یہ تو واجب اس نے چھوڑا تھا. اور ایک آدمی عادت بنا کر مسلسل کسی گناہ میں مبتلا ہو
یہ اللہ کا نہیں موقع معذرت کے ساتھ بیوی کی پٹائی لگاتا ہوں
یہ بعض علاقوں میں رواج ہے ایسی زبردست پٹائی لگاتے ہیں کہ خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا ڈنڈا ہمارا ہاتھ ہمارا پیچھا کہاں جا کے لگا ہے. یہ کبھی ساری کی نسبت نہیں ہو سکتا چہرے پہ داڑھی ہے ماما ہے اور حال یہ کیسے اللہ والے بھائی اللہ والا بننا ایسے ہی آسان ہے خالی داڑھی رکھ لی ماما پہن لیا یا کچھ دین کچھ یعنی دینداری اختیار کر لی ایسے نہیں ہوتا. اس یار سفر باعث کا پست شبق خام ہے بہت سفر چاہیے تاکہ آدمی وہ کچا آدمی پکا ہو جائے.
ہمارے یہاں ایک ساتھ ہیں انہوں نے ان کے ایک ساتھ میں پوچھا کہ وہ ہماری بیوی ہمیں بہت ستا کی ہم کیا جائیں آئی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ماں کٹائی لگائے تو اس بات وہ لے کر آئے ممبر نے کہی یہ صحیح ہے. میں کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کیا یہ عمل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نام دکھایا کرتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاد نازل ہوئی حضرت عائشہ کی مناسبوں میں الزام لگایا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ٹھہر گئے ان کی والدہ کہہ رہی ہے ان کے عمان رضی اللہ تعالیٰ جاؤ عائشہ جب حضور سے ملو کہتے میں تو نہیں ملتی. اب کوئی امتی اس طرح منہ بھی پھیر لے نبی سے تو یہ کہاں پہنچا ہو لیکن حضرت عائشہ بھی جانتی تھی کہ میں بیوی کی حیثیت سے کریں اور حضور بھی جانتے تھے کہ ہمارا شوہر اور بیوی والا معاملہ ہے امتی اور نبی والا نہیں ہے اس وقت. اور حضور نے یہ فرمایا کہ عائشہ مجھے نام نہ دکھایا کرتا ایک مرتبہ وہ کچھ گرما گرمی ہو رہی تھی حضرت عائشہ کی آواز کچھ بلند ہو گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے انہوں نے بھی سن لیا کہ میری بیٹی حضور کو یہ باتیں سنا رہی ہیں تو غصے میں پڑھنے لگے آ رہے حضور نے فرمایا آپ جائیے میرا اتنا معاملہ آپ جائیے ان کو بھیج دیا وہ فوراً چلے گئے. میرے دوستوں ایک بات عرض کروں اگر برا نہ مانے دیکھیں وقت کو فارغ کرنا آسان چاند لگانا آسان چاند بھی لگانا آسان ہے مال بھی لگانا آسان ہے اللہ کے دین کے لیے یہ تینوں چیزیں آسان ہیں. جذبات اللہ کے لیے قربان کرنا آسان کام ہے یہ یاد رکھتے ہیں. بہت عام بات عرض کر رہا ہوں وقت لگانا اللہ کے دین کے لیے کسی بھی طور پر مدرسے میں دعوت و تبلیغ میں یا کسی اللہ والے کے پاس یہ تمام وقت لگانا یہ بھی آسان ہے. بہت آسان ہے، مال لگانا بھی آسان ہے اللہ کے دین کے لیے، اور جان لگانا بھی آسان ہے، جان لگانا بھی آسان ہے، یہ وقت اور مال تو چھوٹی چیزیں ہیں، جان لگانا بھی آسان ہے، اس کو میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید کو لایا جائے قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں اللہ آپ کے دین کے لیے میں نے جان دے دی، اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے جان اس لیے دی تھی کہ تجھے شہید کہا جائے، لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں، حدیث کے الفاظ فقط تھی، تو تجھے کہا جائے اس پر جو تیری غرض تھی وہ دنیا میں پوری ہو گئی، تیری لوگوں نے بڑی تعریف کی، اور یہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بے اکرامی کے ساتھ اس کو یعنی بے عزتی کے ساتھ اس کو جہنم میں حقیر کر منہ کے بل، ایسے نہیں کہ کوئی فرشتے اس کو ایسی لے جائے چلتے ہوئے، منہ کے بل حقیر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ وہ شہید ہے جس نے نمازیں بھی پڑھی تھی، جس نے زکات بھی دی، رمضان کے روزے رکھے تھے، تراوی پڑھی تھی، ایک جذبہ تھا اس کا، ایک جذبہ خالی اور غلط جذبہ تھا کہ جان دے دو، جان دے دو تمہارا نام بہت روشن ہوگا، اس نے اسی جان دے دی، اس نے جذبات کا خون نہیں کیا، تو جان دینا بھی آسان ہے، میں عرض کر رہا ہوں نا، میں ثابت کر رہا ہوں، کوئی اس کی تردید نہیں کرتا کر رہے بھائی، جان دینا آسان ہے تو وقت اور مال کو اور آسان ہے، تو یہ تینوں چیزیں آسان ہیں، جذبات قربان کرنا مشکل ہے، یہ دل کا مجاہدہ ہے جو ہم کرنے میں تیار نہیں ہیں، تو دوسری تفصیل یہ ہے الذین اختار المشقۃ فی طاعت اللہ عز و جل، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، کچھ بھی ہو اللہ کا حکم ہے مجھے پورا کرنا ہے، بس نماز ہے، روزہ ہے، اور جو زکات ہے، زکات کے بارے میں مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، کہ مجھے زکات دیتے ہوئے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، پیسہ ہے بھائی، پیسہ نکلنا آسان تو نہیں، تو انہوں نے لکھا کہ زکات دیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اخلاص کے منافی تو نہیں، منافی اخلاص تو نہیں، صدر حکیم الامت مولانا شاہ علی صاحب کابی رحمۃ اللہ نے جواب لکھا نا، اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ جو متحدہ ہوا ہے نا آپ کو اس کا الگ اجر ملے، زکات کا اجر الگ ہے کہ آپ نے اللہ کا حکم فرض ادا کیا، اور اس پر جو آپ کا دل راضی نہیں ہے پھر بھی آپ نے عمل کیا، اس کا اجر الگ ہے، یہ ہے بلدین جہاز القیمہ الدینہ اختار المشقہ فی اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کے حکموں پر چلنے میں وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں، مگر اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، یہ دوسری تفصیل، اور نمبر تین الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جو لوگ ہمارے دین کی نصرت، ہمارے دین کی مدد، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو اپنے دین کی مدد نصرت اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، آیت کا غالب دیکھیے الفاظ کیا ہیں، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ان پر سرو ماما، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کو کسی کی مدد کی، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، صمد کی تفسیر فرمائی ہے، المستغنی عن کل احد ویحتاج الیہ کل احد، سمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر مخلوق سے بے پرواہ ہو، اس کو کسی مخلوق کی کوئی پرواہ نہ ہو، اور ہر ایک مخلوق میں سے ہر ایک اس کا محتاج ہے، تو یہ الفاظ سوائے اللہ کے کس پر قابل بات ہے کوئی بتائیے، میں ان کے سوا کس میں فدا ہوں یہ بتا دے، نہ اس کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، یا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ان کی طرح اگر کوئی ہے تو بتاؤ ہم اس کے فدا ہو جائے، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ اگر ہے، تو دین کی اللہ کو اپنے دین کی نصرت، نے دی. یہ معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد مراد ہے. لیکن اللہ کو اپنے دین کی مدد اتنی پسند ہے, اتنی پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ بولا میری مدد ہے, اس نے اللہ کی دین کی مدد کی, گویا اس نے اللہ کی مدد کی. یوں سمجھ گویا اور یہ بھی مدعا کیا کہ اللہ کو اپنے دین کی مدد بہت اس کو اتنی پسند کر پائی اللہ نے, اس کو اپنی مدد فراہم کرنا ہے ایک سے ہوا یا ظلم ہو اللہ تمہاری مدد کر پائی وہ یہ سب ایک اندازہ تھا اور تمہارے قدم تمہیں ثابت کرنی اللہ اللہ نے یہ استقامت عطا کر. تو الذین اختاروا المشقة في عسرة ديننا, جو ہمارے دین کی عسرت میں مشقت اختیار کرتے ہیں. یہ بھی آیت کے انعام میں باقی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستے کھولے. لہذا اگر کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس لیے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا, یہ بھی اللہ کے دین کی مسرت ہی ہے. اسی طرح کوئی اپنا وقت خارج کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے دعوت کو کرنے میں, یہ بھی اللہ کے دین کی مسرت ہے, یہ تیسری نام ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اپنی اصلاح کی فکر میں حدیث میں رکھتے ہیں اس لیے اللہ ہمارے سے پاس جاتا ہے, یہ بھی اس میں رکھتے ہیں. بارہ کی مسرت دین کی مسرت دین کے لیے سفر کرتا ہوں, آئی ہوئی جماعتوں کی مسرت پڑھائی جاتا ہے, تو یہ بھی اس میں رکھتے ہیں. تو الذین اختاروا المشقة في عسرة ديننا, یہ تیسری تفسیر ہے کہ جو لوگ ہمارے دین کی نصرت کرنے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے, ہم ان کے لیے اپنے تک پہنچنے کے راستے کھولیں گے, بہت سے راستے کھولیں گے. یہ تیسری تفسیر. چوتھی تفسیر الذین اختاروا المشقة في انتہائی المناهین, کہ جو لوگ مشقت اختیار کرتے ہیں ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں, جن چیزوں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے بچنے میں وہ مشقت اٹھا لیتے ہیں, مگر اللہ کو ناراض نہیں کرتے. کتنا ہی دل کو تکلیف ہو وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتے. بڑا جی چاہ رہا ہے جیبت کا, اب تو بزرگوں کی بھی جیبت ہوتی ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. ایک عام مسلمان کی قیمت حرام ہے, یہ ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو مستقیم ہو, جس کے بارے میں وقت کے علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ مستقی آتے ہیں, اب تو ان کی قیمت کر رہے ہو اور ایسے نہیں دیندار لوگ کر رہے ہو. یہ مرض ایسا ہے کہ اللہ الامان الحفیظ الامان الحفیظ, میں عرض تو کر رہا ہوں کہ یہ جان خرچ کرنا آسان ہے, جان قربان کرنا بھی آسان ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو حدیث میں کیوں فرماتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, معلوم ہوا. اور یہ ایک آدمی نہیں ہوگا, یہ بھی یاد رکھیے, حدیث میں تو ایک آدمی کا ذکر ہے, ظاہر پہ مت جائیے. شہداء کا ایک طبقہ ہوگا جنہوں نے اس جذبے پہ جان دی ہوگی کہ جان دے دو تمہارا نام بہت روشن ہوگا, اعزازات ملیں گے, محافل منعقد ہوں گی. تو وقت کو قربان کرنا اور پیسے کو قربان کرنا اللہ کے دین کے لیے دونوں کم درجے کی چیزیں ہیں. جان قربان کرتا ہے اپنی غلط جذبے کی, لہذا جذبوں کی قربانی کرنا یہ مشکل ہے. لہذا وہ دیندار ہے مگر قربانیاں بھی دیے ہوئے ہیں مگر جذبے سے مبتلا ہے, جذبے کی قربانی نہیں دے رہے. ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو بولو زبان سے غلط بات نکال رہے ہیں. یہ جو ہم جب تک یہ جذبات کی قربانی نہیں دیں گے نا, ہم اس گمان وہم گمان میں نہ رہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں, ہماری رسائی ہو گئی اللہ تعالیٰ تک. میرے دوستوں داڑھی شہید کی بھی ہوگی اور عالم کو بھی پیش کیا جائے گا, یہ بھی علماء کا ایک طبقہ ہوگا اسی روایت کا, عالم کو پیش کیا جائے گا. کیا اس عالم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ بھائی عالم ہے, علم دین نہیں پڑھا ہوگا جبھی تو اس کو عالم کہا جا رہا ہے. اس نے زکات نہیں دی ہوگی, اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہوں گے, اس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہوگی. سارے کے سارے اعمال ایک گناہ کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں, ایک گناہ, اور وہ بھی گناہ ظاہری نہیں باطن کا گناہ دل کا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟
ہم کہتے ہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے کسی کے اللہ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک گناہ کافی ہے ہماری نمازوں کو برباد کرنے کے لیے، اور تراویح کو اور تلاوت کو اور ذکر کو سارے اور حج کو سارے اعمال ختم، کوئی کام نہیں آتا. معلوم ہوا اگر باطن کی اطلاع نہ ہو تو یہ ظاہر کے اعمال کوئی کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن. اس خوش فہمی میں ہم مت رہیں کہ بڑے بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو ماشاء اللہ ہماری داڑھی ہے، امامہ ہے اور کرتا پہن لیا، نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں. جب تک ہم دل کی اصلاح نہیں کرائیں گے تو یہ ایک دل کا ایک گناہ بھی کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے کے لیے. ایک گناہ بہت بات کافی. یہی تو تھا جس کو صوفیہ نے حب بیجا کا نام دیا ہے. عالم کو لایا جائے گا اسے بھی یہ کہا جائے گا، وہ کہے گا میں نے آپ کے لیے علم دین پڑھایا، اللہ فرمائیں گے غلط کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تجھے تو اس نے اس لیے علم دین پڑھا تھا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، ماشاءاللہ مولانا بہت بڑے عالم ہیں، بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. وہ سب کہہ دیا لوگوں نے، تیری غرض پوری ہو گئی ہے، وہ جو تجھے دنیا میں چاہا تھا سبق تھی وہ کہا جا چکا ہے. اس گناہ کو کہا جاتا ہے حب جاہ،